السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری لیول 2 مخلوق کی پیدائش کا بیان. کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3207. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق یا تخلیق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے, ہم جب ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو اس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ ہم اللہ پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے فرشتوں پر, اور آخرت کے دن پر, اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا, اس میں انسان بھی ہیں, فرشتے بھی ہیں, اور بڑی بڑی ایسی مخلوق یعنی سورج, چاند, ستارے, یا جو گیلیکسیز ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے. اور یہ حدیث جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سنوریہم آیاتنا بالآفاق والانفس, کہ عنقریب ہم دکھانے والے ہیں نشانیاں اپنی آفاق میں بھی اور انفس میں بھی, انسان کی اپنی ذات میں بھی اور آسمانوں میں بھی. یہ سب کس لیے ہے؟ اصل میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا تھا کہ کیسے مردوں کو زندہ کیا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا کہ کیا ایمان نہیں رکھتا؟ تو کہا کہ ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں, ولی اطمئن قلبی, ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا, قالو بلا, لیکن یہ کہ بس اطمینان چاہتا ہوں, لیطمئن قلبی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار پرندے لو اور ان کو اپنے سے خوب مانوس کر لو, اور پھر ان کو مختلف جگہوں پر رکھ دو ان کے ٹکڑے کر کے, اور جب پھر تم ان کو آواز دو تو وہ دوڑے چلے آئیں گے. بعض اوقات یعنی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا, یا یہ بات نہیں تھی کہ ان کے ایمان میں کمی تھی, ان کا ایمان تو بہت بہترین تھا, ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے اپنا دوست بنایا. تو ہم سب بھی انسان ہیں, اصل میں دل میں خیالات آ سکتے ہیں, کبھی دل میں خیالات یا وسوسہ آ سکتا ہے, کبھی شیطان بہکا سکتا ہے, اور ایمان کم زیادہ ہو سکتا ہے. یہ بات جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی؟ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایمان ہمیشہ بس ایک ہی لیول کا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, ہے نا, جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور خود حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اور ایمان جس وقت چور چوری کرتے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کے دل سے ایمان کم ہوتا ہے یا گھٹ جاتا ہے, کیونکہ اس وقت اس کا ایمان نہیں ہوتا اللہ پر, اس لیے وہ گناہ کرتا ہے. اور اسی لیے پھر نیک لوگوں کی صحبت کے لیے کہا گیا ہے. تو بہرحال شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, کبھی کبھی ہمارے ارادے متزلزل ہوتے ہیں. ایمان میں کمی یا شک, یہ ایک یعنی شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے یا انسان کے دل میں آتا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت پر غور کریں, اس کی تخلیق پر غور کریں, کیونکہ جو ایمان کا بڑھنا ہے ایکچولی وہ غور و فکر اور تدبر سے ہوتا ہے. اور دیکھیں قرآن کی آیت کو پڑھنے سے پڑھنا نہیں ہے, پڑھ کر اس میں غور و فکر کرنا ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بہت سارے اسکالرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ التدبر, یعنی تم تدبر کرو ذکر سے پہلے, یا ذکر اور ہر چیز سے پہلے تدبر کرو. تو تدبر انسان کو اس کے درجات کو بلند کرتا ہے, اس کو ایلیویٹ کرتا ہے, اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. حتی یتبین لہم انہ الحق, تو غور و فکر کریں. جو یہ سفر تھا رسول اکرم کا, جو ان کو معراج کی جرنی کروائی گئی, اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, تو ہر جگہ صرف ایک روٹین لائف سے یا پھر صرف ایک اپنی سوچ سے نہیں ہو سکتا. جتنا آپ غور و فکر کرتے جائیں گے, جتنا آپ تدبر کریں گے, اتنا آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. تو ہم تدبر کریں, غور و فکر کریں. صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ہم کو یہی بات پتہ چلتی ہے, اور قرآن میں بھی, کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. صحابہ اور نان مسلم, ان اس وقت کے مشرکین, ہر کوئی قرآن کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا, آپ جانتے ہوں گے, کیونکہ عربی صحابہ بھی کہتے تھے, بولتے تھے, کہتے تھے, سمجھتے تھے. اور جو اس وقت کے مشرکین تھے وہ, ان لوگوں کو بھی عربی بہت اچھی طرح آتی تھی. تو ایسا نہیں کہ قرآن ان کے کانوں پر نہیں پڑا تھا, قرآن سنا تھا انہوں نے لیکن ایمان نہیں لائے تھے. تو یہ غور و فکر انسان کو مزید اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس کی سرنائی، اس کی تخلیق کو دیکھ کر غور و فکر کر کے اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے کہ کس نے پیدا کیا یہ کائنات کو غور کریں، یہ کس کی تخلیق ہے، اتنے بڑے بڑے چاند، اتنا بڑا سورج، یہ گیلیکسیز. کہا جاتا ہے کہ ہماری تو سوچ بھی نہیں جا سکتی کہ تقریباً 100 بلین گیلیکسیز ہیں. اب آپ سوچیں، اور ہماری ایک گیلیکسی جس میں تمام چاند، سورج، ستارے سب کچھ ہیں، زمین ہماری، یہ ایک گیلیکسی ہوئی، تو ایسے کہیں 100 بلین گیلیکسیز ہیں. پھر جب ہم پرندوں کو دیکھیں، ایگل کو ہی دیکھ لیجیے آپ، زو چلے جائیں، کہیں پر بھی ہم وزٹ کر رہے ہوں، ہم غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر کہ شیر ہے، چیتا ہے، اونٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا آتا ہے، اوکے وَإِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، ہے نا، یہی آتا ہے نا، میں غلطی نہیں کری، حل اتا کا حدیث الغاشیہ، سورہ غاشیہ والی جو سورت میں آتا ہے، کہ وہ غور نہیں کرتے کہ اونٹ کیسے بنائے گئے، کیسے پیدا کیے گئے، پہاڑ کیسے جمائے گئے، زمین کیسے بچھائی گئی، آسمان کیسے اٹھایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں دعوت دی ہے قرآن میں کہ تم دیکھو تو صحیح، تم غور و فکر کرو، تم آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرو، تم زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ نے جو جاندار بنائے ہیں اس پر غور و فکر کرو. تو جب غور و فکر کریں گے تو کیا ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کر سکیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا. تو جب ہم کو کسی چیز کی معرفت ہی حاصل نہیں ہوگی، جب ہم کسی بات کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی اس کا جو حق ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر جس نے جہاز بنائے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل ڈے پر ایئر شو تھا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیں کہ اس وقت بھی واقعی میں زبان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو جو دماغ دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریا ہی کا ہی ذکر کرنے کو دل چاہ رہا تھا کہ آسمانوں میں جہاز اس طرح سے اڑ رہے تھے، جیسے یعنی وہ کمالات دکھا رہے تھے، اور لگتا تھا کہ بس ابھی وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، لیکن ٹکرا نہیں رہتے، یہ انسانی دماغ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا اور اس نے کیسی ایک سواری پیدا کی جو آسمانوں میں اڑتی پھرتی ہے کہ نہیں، اتنا بڑا وزن اٹھاتی ہے لیکن نیچے نہیں گرتی. تو یہ جو جہازوں کو بنانے والے کون ہیں، انسان، اور انسان کو کس نے بنایا، اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ دیا. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں جب ہم سلاد بناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس جو مشینیں ہیں جس میں سلاد بنتا ہے، آپ اوپر سے ڈالتے ہیں اس میں سبزی اور وہ الگ الگ شیپ میں کٹتا ہوا نکل جاتا ہے نا. کبھی ہم پیاز کاٹتے ہیں، کبھی ہم گاجر کرش کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. پہلے زمانے میں کیا تھا کہ ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے تھے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، اس نے نئی نئی قسم کی مشینیں ایجاد کی. ہر چیز کو آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ہم کو احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا، کیسے اس کو دماغ دیا، کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن کیسے وہ آج سب کو کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں غور و فکر انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اللہ کی معرفت عطا کرتی ہے، اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اب یہ جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں لے کر گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر؟ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا تھا، ہے نا، کوئی رسولوں کو اس طرح سے اوپر نہیں لے جایا گیا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا لیکن وہ زمین پر تھے، لیکن ان سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ سنوریہم آیاتنا بالآفاق والأنفس، کہ ہم اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے. کیوں؟ تاکہ حق ظاہر ہو جائے، تاکہ غور و فکر کریں، تاکہ یقین اور ایمان میں مزید اضافہ ہو. آپ دیکھیں جو رسول ہوتے ہیں ان کو عین الیقین ہوتا ہے، کیونکہ اگر ان کو عین الیقین نہ ہو تو اپنی دعوت پر ڈٹے کیسے رہیں گے، کھڑے کیسے رہیں گے. اب دیکھیں رسولوں کو تو بعض وقت آروں سے چیر دیا گیا، لوہے کے کنگھے ان کے جسموں پر چلائے گئے، زمین میں زندہ ان کو دفن کر دیا گیا، ہے نا. انبیاء کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا نہیں ہوا. زکریہ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اہل کتاب نے ان کے ساتھ کیا کیا بنی اسرائیل نے. تو انبیاء اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان سے پیچھے کیوں نہیں ہٹتے تھے ذرا سا بھی؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مارنے کے، قتل کرنے کی کتنی سازشیں کی گئیں، آپ کو کتنا زود و کوب کیا گیا، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی گئی، آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، کیا کچھ نہیں کیا گیا آپ کو، انہیں سائیکولوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی ہر طرح سے ستایا گیا، لیکن کیا آپ ایک قدم بھی پیچھے ہٹے؟ نہیں ہٹے. تو یہ کیا تھا؟ یہ عین الیقین تھا اصل میں. تو انبیاء چونکہ ان کو دعوت دینی ہوتی ہے تو ان کو عین الیقین کروایا جاتا ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا. لیکن اس میں کیا بتایا گیا؟ ایکچولی امام بخاری سے اس کو کیوں لائے ہیں؟ فرشتوں کے بیان کے لیے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، چاہے وہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، چاہے ان کے 700-600 پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آسمان پر ہی کیوں نہ چھا جائیں، لیکن وہ سب کس کے حکم سے اترتے ہیں اور کس کے حکم کو فالو کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اور جو کفار مکہ تھے جن کا کانسیپٹ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کانسیپٹ کو بھی ختم کیا گیا. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، لہٰذا اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. تو ہمارے ایمان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم فرشتوں پر بھی ایمان لائیں کہ وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، اور ان کے جسم واللہ عالم کیسے ہیں، کیونکہ ہر کوئی نہیں جان سکتا. ہو سکتا بہت لطیف ہوں، ہر شکل میں ظاہر ہو سکتے ہوں، لیکن اتنا معلوم ہے قرآن سے کہ وہ سب بہت ہی نیک ہیں، اللہ کے تابع دار ہیں، ہر حکم ماننے والے ہیں. اور جو فرشتوں کا انکار کرتا ہے وہ دراصل کفر کرتا ہے. ان کے وجود پر تمام ہر کتب آسمانی، یعنی پہلے کے انبیاء اور ہم لوگ بھی، سب کا اتفاق ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو شکل چاہے وہ اختیار کر لیں، یعنی جب وہ زمین پر اترتے ہیں، لیکن یہ چیز بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں کہ ان کا جسم کیسے ہوتا ہے اور ان کی شکل کیسے ہوتی ہے یا ان کا شیپ کیسے ہوتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے. بس ہم اتنا جانتے ہیں قرآن سے، جو صحیح نقطۂ نظر ہوگا وہ کیا ہوگا، کہ بس وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم سے ہر فیصلہ لے کر اترتے ہیں، اور اللہ کے حکم کی ذرا سی بھی نافرمانی نہیں کرتے. تو انس رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ عبداللہ بن سلام نے رسول اکرم سے عرض کی کہ جبریل علیہ السلام کو یہودی فرشتوں میں سے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ابن عباس نے بیان کیا کہ لنہن الصافون میں مراد ملائکہ ہے. یہاں پر ایک پہلے جملہ کہا گیا عبداللہ بن سلام کا، اور پھر عبداللہ بن عباس کا ایک قول نقل کیا گیا ہے. یہودی جیسے کہ سورہ بقرہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، ہم شروع میں پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ساری جو باتیں تھیں قرآن میں جو نازل ہو رہی تھیں، جو بنی اسرائیل کا دیکھا جائے تو ان کا جو جرم تھا، وہ سب کھول کر بیان کر دیا گیا. تو جبریل امین لے کر تو آتے تھے وہی، لیکن وہ وہی کس کے حکم سے آتی تھی؟ خود ان کی مرضی سے تو نہیں آتی تھی نا وہی جبریل امین کے حکم سے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی آتی تھی وہ تو اللہ کے حکم سے آتی تھی، اور جبریل امین اس کو لے کر اترتے تھے. اور وہ لوگ یہ بھی سمجھتے تھے یہود کے ہمیشہ عذاب یہ جبریل ہی لے کر آتے ہیں، نعوذ باللہ. تو عذاب بھی کس کے حکم سے آتا ہے آپ بتائیں؟ اللہ کے حکم سے آتا ہے. تو اور عبداللہ بن عباس کا یہ جملہ کہ ہم قطار باندھنے والے ہیں، یہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ تو خود اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ان کو تھوڑی کوئی اختیار ہے فرشتوں کو، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں. تو آئیے پھر حدیث دیکھتے ہیں. ہم سے خدبہ بن خالد نے بیان کیا کہ ہم سے حمام نے اور ان سے قتادہ نے. اور ایک اور سند ہے کہ انس بن مالک نے بیان کیا ان سے مالک بن ساسہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا، یعنی کچھ نیند جیسی آ رہی تھی اور ابھی پوری طرح نیند لگی بھی نہیں تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا. اس کے بعد میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا، تشت مطلب ایک سوسر کو کہتے ہیں، کوئی پلیٹ کو، جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا، یعنی حکمت اور ایمان اس میں تھا. میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا، یعنی کھولا گیا. پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا. اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی، سفید خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی، یعنی براق. میں اس پر سوار ہو کر جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلا. جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ کون صاحب ہیں. انہوں نے کہا کہ جبریل. اب یہاں پوز کیجئے تھوڑا سا. یہ سواری براق تھی، کہا جاتا کہ اس کا جو قدم ہے اگلا قدم حد نگاہ تک پہنچتا تھا، یعنی ایک قدم اگر یہاں پڑ رہا ہے تو اگلا قدم جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے، جتنی دور وہاں تک پڑتا تھا، کتنی تیز سواری ہوگی. اس لیے اس کو براق کہا گیا، جو برق کی رفتار سے دوڑنے والا جانور. برق یعنی بجلی، تو بجلی کتنی تیزی سے آتی ہے. اور یہ بات بھی مجھے ابھی تھوڑے دن پہلے پتا چلی کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہازوں کی بہت ساری آواز آ رہی تھی، تو جہاز دکھائی دے رہے تھے پہلے، جو فائٹرز پلین تھے، لیکن اس کی آواز بعد میں آ رہی تھی. کسی نے اس بات پر غور کیا؟ جب بچوں سے اس بارے میں پوچھا تو وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ جو روشنی ہے وہ آواز سے تیز ہوتی ہے، شاید ہے نا، روشنی زیادہ تیزی سے آتی ہے جی، اس لیے جو بجلی کڑکتی ہے تو پہلے دکھائی دیتی ہے، بعد میں اس کی آواز آتی ہے جی. لائٹ ٹریول فاسٹر دین ساؤنڈ، بالکل سے یہی باتیں بچے ڈسکس کر رہے تھے. تو اب دیکھیں کہ وہ جو براق ہے، اس لیے اس کا نام برق اس سے نکلا ہے کہ بجلی کی تیزی، تو بجلی کتنی تیزی سے چمکتی اور کڑکتی ہوئی نظر آتی ہے نا، تو اسی لیے اس کو براق کہا گیا. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ کون صاحب ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو نہیں علم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. اب ہمارے یہاں پر تو کیا کانسیپٹ ہے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو نعوذ باللہ بالکل اللہ کے برابر درجہ دے دیتے ہیں کہ سب کو خبر ہے, اور اللہ تعالیٰ تو دنیا ہی نہ پیدا کرتا اگر محمد نہ ہوتے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیا اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت تھی دنیا پیدا کرنے کے لیے؟ بھلا بتائیے. نہیں, یہ بہت بڑی جسارت ہوں گی ایسا کہنا. وہ کون سی قوالی ہے جو جھوٹی حدیث پر مبنی ہے؟ لولا کما خلقت الافلاق, ایسا یہ جملہ میرے خیال سے کہ اے نبی تم نہ ہوتے تو میں یہ دنیا, یہ افلاق, یہ زمین و آسمان پیدا ہی نہ کرتا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہاں پر آپ دیکھیں فرشتوں کو تو علم ہی نہیں تھا کہ محمد ہے, جبکہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا ہی نہ پیدا کرتا تو پھر تو سارے فرشتوں وغیرہ کو سب کو پتا ہوتا کہ محمد ہی تو جن کی وجہ سے دنیا پیدا کی گئی ہے, تو سب جانتے ان کو تو. لیکن یہاں تو فرشتے بھی نہیں, جو آسمان دنیا کے فرشتے تھے سیکیورٹی والے, وہ جانتے نہیں. اس سے جبریل سے پوچھ رہے ہیں, جبریل علیہ السلام سے, کہ جبریل پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون صحابی ہیں؟ ایون جبریل کو بھی نہیں جانتے تھے وہ. تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ابھی بھی سیکیورٹی کا جو سسٹم ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے, پوچھ گچھ جاری ہی ہے. مزید پوچھتے ہیں کہ کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. سوچے ذرا کہ اتنی پوچھ تاچھ ہو رہی ہے, کس کو اوپر جانے کے لیے؟ جبریل امین کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اچھا بلایا گیا تھا؟ تو کہا کہ ہاں بلایا گیا تھا, تو تب جانے کی اجازت دی گئی. سبحان اللہ, آپ سوچیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسا نظام اور کیسا سسٹم سبحان اللہ یہاں سے لے کر آسمان تک جاری اور ساری ہے. اور ایسی اور کون سی کتنی نئی دنیائیں ہوں گی, یا ایسی اور کیا کیا چیزیں ہوں گی جو ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں, اور سب اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. سبحان اللہ, انہیں کیسے ایسے جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے دل میں, لگتا ہے کہ ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, ایک تنکا بھی نہیں ہے, اور پھر بھی ہمارے اندر کا غرور, تکبر, اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا, انہیں کہاں کھڑے ہیں ہم, سوچے ذرا. اس پر جواب آیا کہ اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی مبارک ہیں. سبحان اللہ, یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کہا گیا کہ انہیں جن کو بلائے گئے مطلب وہ بہت ہی مبارک لوگ ہوں گے. پھر میں آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے فرمایا, آؤ پیارے بیٹے اور اچھے نبی. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت انداز ہے. آپ دیکھیں کب سے ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور کتنا ہزارہ سال گزر چکے تھے آدم علیہ السلام کو, لیکن وہ کتنے پیارے انداز سے کرے کہ پیارے بیٹے اور پیارے نبی, اچھے نبی. اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے, یہاں بھی وہی سوال ہوا, کون صحابہ ہیں؟ کہا کہ جبریل. سوال ہوا, آپ کے ساتھ کوئی اور صحابیاں ہیں؟ کہا کہ محمد. سوال ہوا, انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ ہاں. اب دیکھیں ہر اسٹیپ پر, ہر آسمان پر وہی سیکورٹی کا معاملہ ہے. کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا جب پہلے آسمان پر اجازت دے دی گئی تو چلو کھول دو دروازے اور آنے دو, کیونکہ پہلے آسمان پر بلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو پوچھا گیا ہوگا. لیکن نہیں, ہر آسمان پر وہی سیکورٹی کا سسٹم. پھر ادھر سے وہی جواب آیا کہ اچھی کشادہ جگہ آئے ہو, آنے والے کیا ہی مبارک ہیں. اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملا. ان حضرات نے بھی خوش آمدید کہا, مرحبا کہا اپنے بھائی اور اپنے نبی کو. اب انہوں نے بیٹا نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ بھائی کہا, کیونکہ تمام انبیاء کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ایک ہی جو چین سے نکلی ہوئی کڑی ہے وہ. پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے, یہاں بھی سوال ہوا, سیم وہی سوال, کون ہیں آپ کے ساتھ, کون ہیں, بلائے گئے ہیں, کیا ہوا, ساری چیزیں. تو آواز آئی کہ اچھی کشادہ جگہ آ رہے ہیں آنے والے, کیا ہی سولے ہیں. یہاں یوسف علیہ السلام سے میں ملا اور انہیں سلام کیا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا, اچھی کشادہ جگہ آئے ہو میرے بھائی اور نبی. یہاں سے ہم چوتھے آسمان پر آئے, اس پر بھی یہی سوال ہوا اور تمام وہی فارمیلٹیز پوری کی گئی. یہاں میں ادریس علیہ السلام سے ملا اور سلام کیا. انہوں نے فرمایا, مرحبا بھائی اور نبی. یہاں سے ہم پانچویں آسمان پر آئے, یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب. جواب دیے کہ جبریل. پوچھا گیا, اور آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں؟ پھر وہی سیکورٹی سسٹم. اب یہاں ہم ہارون علیہ السلام سے ملے اور میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے فرمایا, مبارک میرے بھائی اور نبی, تم اچھی کشادہ جگہ آئے ہو. یہاں سے ہم چھٹے آسمان پر آئے, یہاں بھی سوال ہوا کون صاحب. پھر تمام وہ فارمیلٹیز پوری کی گئی. یہاں میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے فرمایا, میرے بھائی اور نبی, اچھی کشادہ جگہ آئے. جب میں وہاں سے آگے بڑھنے لگا تو وہ رونے لگے. کسی نے پوچھا, بزرگوار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ, یہ نوجوان جسے میرے بعد نبوت دی گئی, میری امت کی جنت میں داخل ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہوں گے. اس کے بعد ہم ساتویں آسمان پر آئے, یہاں بھی سیم وہی فارمیلٹیز پوری ہوئی. مرحبا کہا گیا, یعنی اچھے آنے والے. وہاں پر وہ ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں سلام کیا. انہوں نے فرمایا, میرے بیٹے اور نبی, مبارک, اچھی کشادہ جگہ آئے ہو. اس کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا. میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ بیت المامور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں. قرآن میں آتا ہے یہ لفظ بیت المامور والسقف، تو یہ بیت المامور ان کو دکھایا گیا جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے تو پھر کبھی داخل نہیں ہو سکتے، اتنی کثرت سے اللہ تعالی کے فرشتے موجود ہیں. اور پھر مجھے سدرۃ المنتہا بھی دکھایا گیا. سدرۃ المنتہا سدرا بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا آخری جگہ، انتہا یعنی بس وہ جو آخری جگہ تھی جہاں تک کوئی جا سکتا تھا، یہ دیکھ سکتا تھا، وہ تھا سدرۃ المنتہا. یعنی یہ کوئی مقام نہیں ہے ایکچولی، مطلب یعنی وہ ایسی جگہ ہے جہاں تک بس اب سے آگے کسی اور کی پہنچ یا رسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان، یعنی بڑی بڑی تھی ساری چیزیں. اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی تھیں، 2 نہریں تو باطنی تھی یعنی چھپی ہوئی تھی جو دکھائی نہیں تھی، اور 2 ظاہری تھی. میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں، اور جو 2 ظاہری نہریں ہیں دنیا میں نیل اور فرات ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد مجھ پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں. میں جب واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو. میں نے عرض کی کہ 50 نمازیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، بنی اسرائیل کا مجھے بڑا تجربہ ہو چکا ہے، تمہاری امت بھی اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دو اور کچھ تخفیف کی درخواست کرو. میں واپس ہوا تو اللہ تعالی نے نمازیں 40 وقت کی کر دی. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی بات یعنی تخفیف کرانے پر مصر رہے، یعنی وہی بات کہتے رہے. اس مرتبہ 30 وقت کی رہ گئی، پھر انہوں نے وہی فرمایا تو اب 20 وقت کی اللہ تعالیٰ نے کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہی فرمایا، اور اس مرتبہ بارگاہ رب العزت نے میری درخواست کی پیشی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اب بھی انہوں نے کم کرانے کے لیے اپنا سار جاری رکھا، اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی کر دی. اب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا ہوا. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 کر دی ہیں، اس مرتبہ بھی انہوں نے کم کرانے کا اصرار کیا. میں نے کہا اب اللہ تعالیٰ کے سپرد کر چکا ہوں. پھر آواز آئی، میں نے اپنا فریضہ 5 نمازوں کا جاری کر دیا، اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں. اور حمام نے کہا ان سے قتادہ نے، اور یہ ایک اور وہ بتائی جاتی ہے کہ یعنی بیت المامور کے بارے میں الگ سے اور بھی روایت کی ہے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور یہ صرف صحیح بخاری نے کہا، کہ کم سے کم 23 صحابہ سے یہ حدیث مختلف طریقوں سے ثابت ہے، یعنی یہ ہر حدیث کی کتاب میں ہے، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح مسلم، صحیح بخاری، جتنی بھی احادیث کی کتاب ہے، کتب احادیث کا جو بھی طبقہ ہے سب میں یہ حدیث شامل ہے. اور 24 سے زیادہ، اور بعض کہتے ہیں کہ 30 سے زیادہ صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے مختلف طریقوں سے، لیکن یہ خود رسول اکرم کی زبان ہے یہاں پر یہ حدیث. اور جو مالک بن ساسہ والی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی، یہ سب سے مشہور حدیث ہے اس کے بارے میں. اب جو لوگ، پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے کہ معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہوئی تھی. تو خواب میں تو آپ کو بہت دفعہ جنت اور دوزخ بتائی گئی، بے شک خواب میں بھی آپ کو بتایا گیا، اس سے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ الگ احادیث موجود ہیں، لیکن یہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ تو ایک معجزہ تھا نا، یہ آپ کو جسم اور روح کے ساتھ ہوئی تھی. یہ جو اتنا سب جانا اور پھر پوچھنا، اور یہ جو سیکورٹی کا سسٹم ہے، یہی تو ایک معجزہ تھا، ورنہ خواب میں دکھانا تو یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بتاتا ہی رہتا تھا کہ جنت اور دوزخ میں کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو بذات خود لے جایا گیا، کیوں؟ آپ کے ایمان کو مزید بڑھانے کے لیے، آپ کے اطمینان قلب کے لیے، تاکہ آپ عین الیقین کی کیفیت حاصل کر لیں، ٹھیک ہے، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے، اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کو دکھانے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ وہ یہاں سے آسمانوں پر جانا پاسبل ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، اور ان کے جیسے ڈرونز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈرونز کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، ہر ملک کی خبر لے آتے ہیں، اور ان کو ایسی ایسی جگہ بھیج دیا جاتا ہے. ایک تو ایک جگہ کون سی ہے وہ جہاں سارے جہاز نگل لیے جاتے ہیں، کچھ وہاں کی خبر پتہ نہیں چلتی ہے، ورنہ بہت سارے واقعات اس کے بارے میں مشہور ہے، برمڈا ٹرائنگل، ایک تو وہ چیز ہوگی، چلے وہ واللہ عالم جو بھی ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جیسے کہ ابھی سائنس خود ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ بلیک ہولز ان کو نظر آتے ہیں، یعنی بلیک ہولز کہہ رہے ہیں وہ اس کو، کہتے ہیں کہ اس کے باہر کیا ہے ہم نہیں جانتے. یعنی ان کی جتنے جو ان کی دوربینیں ہیں، جتنے ان کے ناسا نے اتنی ترقی کر لی، وہاں پر اپنے سارے ان کے جتنے بھی کیا کہیں گے اس کو، ان کے اسٹیشنز موجود ہیں وہاں پر خلا میں، ہے نا، ان کے سارے جو سسٹمز ہیں جس سے وہ हर चीज कवर करते हैं, दुनिया पर नजर रखते हैं किस कौन कहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है, सब कुछ वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ ब्लैक होल्स हैं जहां पर उनकी रसाई नामुमकिन है, कुछ नजर नहीं आता उनको, इसलिए उन्होंने उसको ब्लैक होल्स कहकर छोड़ दिया है। तो सुभान अल्लाह, ये क्या है, कायनात है। और ये भी जितना उनको तरक्की दी गई है ये अल्लाह ताला ही की तरफ से है, अल्लाह ताला ना चाहता तो इतनी तरक्की इंसान ना करता। और अल्लाह ताला ने तो ये बात पहले ही फरमा दी थी कि और ऐसी सवारियां पैदा होंगी जो तुम नहीं जानते, है ना, हम पढ़ चुके हैं कुरान में, और इंसान ने इसलिए ऐसी सवारियां पैदा की। तो ये सब किस लिए है कि अल्लाह ताला की कदर को पहचानने के लिए, कि हम उसका हक अदा कर सकें। और यहां ये इसलिए इतनी तवील हदीस इमाम बुखारी इसलिए लाए हैं कि जो फरिश्ते हैं जो कि आसमान से रोजाना दुनिया में उतरते रहते हैं, अल्लाह के हुक्म से फैसले लाते हैं, ये भी इतनी बड़ी जो मखलूक है वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है। कि जिब्रील अमीन के बारे में पता चलता है कि 600 पर हैं। तो चूंकि इसमें फरिश्तों का जिक्र है और फरिश्ते भी आप देखें कि कैसे वो अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं कि चाहे जिब्रील अमीन ही क्यों ना आ जाए जो कि फरिश्तों के सरदार हैं, उनको भी बगैर इजाजत के आसमान के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है। इससे अंदाजा लगाइए कि फरिश्ते किसका हुक्म मानते हैं, जिब्रील का नहीं बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म। और चूंकि बेटे मामूर का जिक्र किया गया है यहां पर, तो वहां भी फरिश्तों का जिक्र है कि कितनी कसरत से फरिश्ते होंगे। आप सोचें कि पता नहीं बेटे मामूर कब से बना है, हम तो हमारी दुनिया के बारे में तो जानते हैं कि ठीक है ये बनी थी, यानी कब बनी हमको नहीं मालूम, अल्लाह ताला ने इसकी तखलीक कब की ये हमको नहीं मालूम, लेकिन तखलीक अल्लाह ताला ने की इसकी। तो कुछ वक्त बताया जाता है इसका, कुछ कितने ट्रिलियन ईयर और इतने जो भी होंगे, लेकिन जो बेटे मामूर है वो तो इन्हें कदीम कह सकते हैं आप, जब से अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया है, तो जब से फरिश्ते उसमें इबादत कर रहे हैं सुभान अल्लाह, और अभी तक कोई फरिश्तों की कयामत तक दोबारा टर्न नहीं आएगी, तो आप सोचें कि कितनी कसरत से फरिश्ते होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने हजार साल से हमारी दुनिया को ही बनने में लग गए हैं, गुजर चुके हैं समझे, तो फरिश्ते कितनी कसरत से होंगे। तो ये इमाम बुखारी साबित करना चाहते हैं कि ये फरिश्ते जो अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की है वो अल्लाह ताला की इबादत में लगे हुए हैं, कसरत से जिक्र करते हैं, और उनके उनका जो सांस लेना है वो अल्लाह का जिक्र है असल में, सुभान अल्लाह। आप सोचे तो जब अल्लाह अल्लाह की इबादत या अल्लाह का जिक्र वो इस तरह से करते हैं, तो ए इंसान तू कहां गुम है, तू कहां किन ख्यालात में खोया हुआ है, तू किस तरह से अल्लाह ताला की जात से गाफिल है, क्या तू नहीं जानता कि अपने रब की इबादत कैसे की जाए, उसका जिक्र कैसे किया जाए, अल्लाह की निशानियों पर गौर फिक्र कैसे किया जाता है कि अल्लाह ताला की मारिफत हासिल हो, उसकी कुदरत कामिला को हम पहचान सकें, और उसकी कुदरत जो उसका हक है अल्लाह ताला का उसको अदा करने की कोशिश करते रहें। तो जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा कदरुल्लाह हक्का कदर ही, कि अल्लाह की कदर पहचानो। और एक और हदीस के मफहूम से पता चलता है कि अल्लाह ताला उसकी जो इबादत हम करते हैं, हम अगर सारी जिंदगी भी इबादत करें तो भी हम जन्नत में जाने के मुस्तहिक नहीं हो सकते जब तक अल्लाह ताला का फजल करम ना हो, यानी अल्लाह ताला ही की रहमत होगी, उसका फजल करम होगा कि वो हमें जन्नत में डालेगा, वरना हमारे आमाल चाहे हम जिंदगी भर भी नेक आमल करते रहें उसकी कोई इस्तेआत नहीं है जब तक अल्लाह ना चाहे। तो गौर फिक्र करें, एक तो देखिये जो एक हदीस का मुख में भी आता है कि जो आग से बचना चाहता है उसको चाहिए कि वो गैब पर ईमान रखे और लोगों को जज ना करे, और इंसान अपनी तखलीक पर गौर फिक्र करे ना कि वो जो माँ के रहम का जो अंधेरा है कैसे उस अंधेरे में तखलीक पाता है इंसान, वो बच्चा कैसे वो एक लोथड़ा होता है, कैसे फिर उसमें हड्डियां बनती हैं, फिर उस पर स्किन आती है, और फिर कैसे आंख कान और नाक बनते चले जाते हैं, और कैसे वहां अल्लाह ताला गिज़ा पहुंचाता है उस बच्चे को, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी ये कुदरत कामिला है अल्लाह ताला की एक बच्चे की तखलीक, तो गौर फिक्र करें। तो ये जो इंसान अंदाजे लगाते हैं ना, जैसे वो मारा गया इंसान कैसे अंदाजे वो लगाता है, तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी तखलीक पर गौर फिक्र करे, कायनात की तखलीक पर गौर फिक्र करे, और इसी से फिर हमारे ईमान में इजाफा होगा। तो वक्त भी तखलीक किया गया, और अगर शैतान हमारे दिल में ख्यालात डाले, वसवसे डाले कि अच्छा, जैसे कि ये सवाल अक्सर आते हैं ना कि ईमान में कमी या शक, ये बाजों का ये सब मुतजलजल होता रहता है, तो अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर फिक्र करें, तदब्बुर और तफक्कुर अपने अंदर पैदा करें, اور بعض اوقات شیطانی خیال دل میں لاتے کہ اچھا کس نے پیدا کیا کائنات کو، تو ہم کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے، تو نعوذ باللہ شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ اچھا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ وسوسہ ہے اصل میں. تو اس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ جیسے ایسے کچھ خیال آئے تو آمن تو باللہ ہی فوراً کہہ دیں. اس طرح کی سوچ، اگر سوچ آتی ہے یہ وسوسہ آتا ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عبداللہ بن عباس کا کنورزیشن چل رہا تھا ایک دفعہ، تو ایک دوسرے سے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کون سی آیت فیوریٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ لا تقنط من رحمت اللہ، کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت بہت وسیع ہے. بہرحال ہم بھی انسان ہیں، ہمارے اندر بھی ایمان کی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تمام انسانوں کے لیے اس کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے پرانے یا پچھلے کی گئی غلطیوں کی معافی مانگیں اور اپنے ایمان کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اور ویسے یہ حدیث پر ہمارا بہت ہر دفعہ ڈسکشن ہو چکا ہے، لیکن ایک بات اور بھی دیکھیں کہ ہم پر موسیٰ علیہ السلام کا بھی بہت بڑا احسان ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کم نہ کرواتے تو آج ہم کو 50 نمازیں پڑھنی ہوتی. آپ بتائیے کہ کھانا بنانے کے لیے ٹائم مل سکتا تھا ہم کو، یا کچھ اور کام کے لیے ٹائم مل سکتا تھا اگر 50 نمازیں ہو جاتی تو؟ ابھی 5 نمازوں کے لیے تو ہمارے پاس صحیح سے وقت نہیں ہے، ہے نا؟ تو 50 نمازیں کیسے پڑھ سکتے تھے بھلا؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ گزر چکے تھے نا بنی اسرائیل کے تجربے سے، اس لیے انہوں نے فرمایا. اور آج آپ بتائیے کہ ان کی بات صحیح تھی نہیں صحیح تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن رسول اکرم نے کہا تھا کہ اب مجھے اپنے رب سے کم کراتے ہوئے حیا آتی ہے. پڑھتے ہیں 5 نمازیں بھی آج ہمارے مسلمان؟ نہیں پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو یہاں پر بیت معمور کا ذکر ہے اور فرشتوں کا ذکر ہے، اور آسمان پر بالشت بھر جگہ بھی ایسی خالی نہیں جہاں ایک فرشتہ اللہ کے لیے سجدہ نہ کر رہا ہو. اور یہ جو واقعہ معراج کا جو اسٹارٹنگ ہوئی تھی، حتیم سے ہوا تھا جہاں رسول اکرم حضرت حمزہ اور جعفر رضی اللہ کے درمیان سوئے ہوئے تھے. وہاں سے آپ کا یہ مبارک سفر براق کے ذریعے شروع ہوا جو برق یعنی بجلی سے مشتق ہے، اور معراج برحق ہے. اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ اور اس پر کفر تک کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. معراج یہ جسمانی طور پر ہوئی تھی آپ کو، روحانی اور جسمانی طور پر. اور موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے آنے پر رونا خوشی کا بھی اظہار تھا، اور اس بنا پر تھا کہ اللہ تعالی نے اس نوجوان کو مختصر عمر دینے کے باوجود اپنی نعمتوں سے کس قدر نوازا اور کیسے کیسے درجات عطا فرمائے. یعنی آپ دیکھیے انبیاء کبھی ایک دوسرے سے نعوذ باللہ جلن حسد نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام جو رو رہے تھے ایکچولی خوشی کے آنسو تھے کہ ان کے رسول اکرم نے فرمایا کہ ہم سب ایک ہی لکی کی کڑی ہیں، یعنی ہم سب ایک ہی یعنی میسج لے کر آئے ہیں. سارے انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ان میں آپس میں نہ بغض تھا نہ حسد تھا، بلکہ خوشی کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام روئے کہ سبحان اللہ ایک نوجوان کو، ینگ جو ان سے کم عمر ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا، اور آپ کی امت سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والی ہوگی. یہ بھی ہمیں ایک خوشی ملتی ہے الحمدللہ. تو بہرحال ہم حدیث پر ڈسکشن نہیں کرتے ہیں، حدیث سے ریلیٹڈ جو باتیں تھیں کہ کیوں یہ حدیث کو لایا گیا اس پر ہم نے ڈسکس کیا، کہ بس ہم غور و فکر کریں، اللہ کی مخلوق کو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق جو بنائی ہے، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے، اور کس طرح ساری چیزیں ہمارے لیے کام کر رہی ہیں. آپ دیکھیں سورج نہ ہوتا تو آج زمین سے یہ اناج گرو نہ ہوتا، کیونکہ زمین کی پیداوار کے لیے بارش بھی ضروری ہے اور سورج کی روشنی بھی ضروری ہے نا. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں پیدا کی ہے وہ ابس نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کوئی کام ایسا کرتے نہیں جو ابس ہو. سبحان اللہ، وہ پاک ہے ان تمام باتوں سے. اگلی حدیث دیکھیے. ہم سے حسن بن ربیع نے بیان کیا، ہم کہا ہم سے ابو الاحوص نے، اور ان سے عامش نے، ان سے زید بن وہب نے، اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے، اتنے ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کیے رہتا ہے، اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مدغہ گوشت رہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی، اور یہ کہ بد ہے یا نیک لکھ لے. اب اس نطفے میں روح ڈالی جاتی ہے. یاد رکھ، ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے. اسی طرح ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے، اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے. اب اس حدیث میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب انسان کی پیدائش ماں کے پیٹ میں جیسے ہوتی ہے کہ 40 دن تک وہ نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے، انہیں نطفہ ہی رہتا ہے 40 دن تک، اور پھر ایک خون کی صورت وہ اختیار کیے رہتا ہے، پھر وہ مدغہ بن جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے اور پھر وہیں پر اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اب یہ جو حدیث تھوڑا سا ہمارے لیے ایک آزمائش بھی ہے، یہی والی حدیث کو پڑھ کر بہت سارے لوگ انہوں نے باطل فرقہ یعنی باطل نظریات اپنا لیے تھے، جیسے جن کو قدریہ کہا جاتا ہے نا، قدریہ اور ایک اور جبریہ فرقہ تھا، دو فرقے پیدا ہوئے تھے جن کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو غالباً ہو سکتا پہلے بھی بتایا ہو، کیونکہ کون سی کلاس میں بات کی تھی یاد نہیں رہتا ہے، کہ ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ اس زمانے میں یہ لوگ بہت زیادہ تھے قدریہ فرقے والے، تو ان سے ایک دفعہ جو قدریہ فرقے کا بہت مشہور پرسن تھا وہ ملنے کے لیے آیا یہی سوالات کے لیے۔ قدریہ مطلب قدرت سے ہے، تقدیر سے ہے، اور وہ سوالات کرنا چاہتا تھا آپ سے۔ اور ابن سیرین، محمد ابن سیرین بہت مشہور اس وقت کے عالم دین تھے، بہت مشہور تابعی گزرے ہیں، صحابہ کے ہاتھوں ان کی تربیت ہوئی تھی ماشاءاللہ۔ تو جیسے انہوں نے اس شخص کو آتے دیکھا، انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور کہا تھا کہ وہ شخص ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ بیٹھا رہا، لیکن انہوں نے اپنے کانوں پر سے ہاتھ نہیں ہٹائے۔ جب وہ شخص خود ہی بیزار ہو کر چلا گیا، تب جو آپ کے آس پاس جو آپ کے اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ شیخ آپ نے کیوں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، آپ اس کی بات سنتے تو صحیح۔ تو کہا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اس کی باتیں سن کر میں اس کی باتوں کا قائل نہ ہو جاؤں، تو ایسی بیکار کی باتیں مجھے سننی ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے میرا بھی ایمان متزلزل ہو۔ حالانکہ چاہے تو وہ جواب دے سکتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ جو باطل فرقے اور باطل عقائد والے جو لوگ ہیں، جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، ایکچولی یہ جتنے بھی جو معتزلہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بہت انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے جنوں کا انکار کیا، انہوں نے معراج کا انکار کیا، یہ اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، منکرین حدیث ہیں اصل میں یہ۔ اور جو جہمیہ فرقہ ہے، مرجیہ فرقہ ہے، قدریہ ہے، جبریہ، یہ سب انہی سے تعلق، انہیں کی شاخ، انہیں کی جڑ سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں اصل میں یہ۔ خوارج، شروعات خوارج سے ہوئی تھی۔ تو بہرحال کہتے کہ اچھا جب اللہ تعالی نے ماں کے پیٹ میں ہی ہماری تقدیر لکھ دی تھی، تو پھر ہمیں کوئی کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کوشش ہی نہ کریں۔ اور ایک اور بھی چیز کہتے ہیں کہ جیسے ایک دفعہ کا ذکر ہے، مجھے پراپر یاد نہیں آ رہی وہ بات، کبھی ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا اس بات پر، تو وہیں ہم نے ڈسکس کیا تھا، کسی نے بات کہی تھی کہ لوگ کہتے کہ شیطان کو، تو کیونکہ شیطان ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا، اب اس کو اس نے اگر وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کر کے آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کو بھلا کیا تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ تو آگ سے ہی پیدا کیا گیا، تو آگ میں جلانے کا اس کو کیا فائدہ، نعوذ باللہ۔ لوگ ایسے بھی سوالات کرتے ہیں، آپ دیکھیں تو جو سامنے بیٹھنے والا شخص تھا اس نے ایک زور سے تھپڑ مارا وہ یہ بات کہنے والے کو، تو کہا کہ تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا، تو بولے کہ تمہیں تکلیف ہوئی، تو کہا ہاں بہت تکلیف ہوئی، تھپڑ بہت زور سے تھپڑ مارا تھا۔ کہا کہ میں بھی مٹی سے بنا ہوں، تم بھی مٹی سے بنی ہو، تو پھر مٹی سے مٹی کو کیسے تکلیف ہو سکتی ہے، تو وہیں اس شخص کو اپنا جواب مل گیا، ہے نا۔ تو یہ لوگ ایسے تھے جو اس کو اس وقت اصل میں جو متکلمین ایک ٹرم آتی ہے جس میں اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کیے جاتے تھے اور بہت اس پر ڈسکشن ہوتا تھا، یہ سب غائب سے ہم اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن ایسے انٹلیکچوئل لوگ یعنی ایسے عقل والے لوگ تھے وہ، کہ بال کی کھال نکالتے تھے اور سامنے والے کو بالکل اپنی باتوں سے ڈیفیٹ کر دیتے تھے باقاعدہ۔ لیکن کچھ علماء تھے جنہوں نے ان کا بہت اچھے سے جواب دیا، امام ابو حنیفہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اور بھی بہت سارے علماء ہمارے گزرے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو بہت اچھی طرح سے جواب دیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو یہ حدیث کو لے کر وہ فرقہ کہتا ہے کہ اچھا جب اللہ تعالی نے ساری باتیں لکھ دی ہیں ماں کے پیٹ میں ہی، تو پھر ہمیں کچھ عمل کرنے کی کیا ضرورت، ہمارا تو لکھا جا چکا ہے، ہم نماز کیوں پڑھیں، اللہ تعالی نے تقدیر میں لکھ دی ہوگی کہ نماز نہ پڑھیں، ہم کوئی کام کیوں کریں کیونکہ اللہ تعالی نے تقدیر میں لکھ دیا ہوگا کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، تو پھر تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایکچولی تقدیر میں کیا لکھا جاتا ہے، تقدیر میں وہی کچھ لکھا جاتا ہے جو وہ انسان کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی کی ذات العلیم ہے، الخبیر ہے، اللہ تعالی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ بندہ آگے چل کر، کیونکہ وہ تو اللہ تعالی کا ہی بندہ ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے وہ، اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ آگے چل کر کیا کام کرے گا، تو وہی چیز لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندے کو برائی کی طرف لے جائے، یہ جو آگے حدیث میں کہا گیا نا اگلے جملے میں کہ زندگی بھر نیک عمل کرتے رہتا ہے لیکن جب بس تھوڑے دن رہ جاتے ہیں اور وہ جنت کا مستحق بھی بن جاتا ہے، لیکن ایک درمیان کا ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے۔ تو تقدیر آنے سے مراد مطلب یہ انسان کے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ کوئی گناہ کرے گا، تو اس لیے وہ پہلے ہی لکھ دیا گیا، اس کی تقدیر میں لکھ دی گئی یہ بات۔ جی بالکل، حدیث کو نہیں مانتے اور حدیث کو ہی وجہ جواز ہی بناتے. بالکل صحیح بات ہے. اس دن بھی یہ کہا تھا نا میں نے کہ حدیث کو نہیں مانتے لیکن حدیث سے ہی دلیلیں لیتے ہیں. بہرحال تو یہ جو کہا گیا کہ بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے جنت اور اس کے سامنے تو تقدیر آ جاتی ہے اور وہ دوزخ والے عمل شروع کر دیتا ہے. تو کیوں؟ کیونکہ اس کے اعمال نامے میں یہ بات پہلے سے طے تھی، لکھی ہوئی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ یہ بندہ ایسا ایسا کرے گا، کیونکہ انسان کو نیکی اور بدی دونوں کا اختیار دیا گیا ہے اور اس کو بتا دیا گیا کہ دونوں راستے کون سے ہیں، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے، کہ کون سے راستے پر چل کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور کون سے پر ناکام ہو سکتا ہے. اب اگر وہ چوائس سے برا راستہ اختیار کرے تو آپ بتائیے غلطی کس کی ہے؟ نعوذ باللہ کی، اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کے بارے میں برا نہیں چاہتا، وہ تو اپنے بندوں ان اتنا رحیم ہے کہ وہ چاہتے کہ اس کے بندے سارے کے سارے عذاب سے بچ جائیں. لیکن بندے خود اپنے اعمال سے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں یا جاتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب مرد عورت سے صحبت کرتا ہے تو مرد کا پانی عورت کی ہر رگ و پہ میں سما جاتا ہے، اور ساتویں دن اللہ تعالیٰ اس کو اکٹھا کر کے اسے ایک سورج جوڑتا ہے، پھر نفس سے ناطقہ چوتھے یعنی وہی 40 دن میں یا 4 مہینے کے بعد اسے متعلق ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ 4 مہینے سے پہلے یعنی 3 مہینے کے اندر اگر آپ ابارشن کروانا چاہے تو کرا سکتے ہیں، نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں. وہ تو جس وقت مرد اور عورت ملتے ہیں اس وقت اس میں جان پڑ جاتی ہے. تو یہی جو روح ہوتی ہے جب پھر روح ڈالی جاتی ہے اس میں. لیکن یہ سب ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو اچھے کام یا برے کام ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہوتے. اللہ تعالی نے انسان کو چوائس دے دی ہے، انسان خود ہی اپنے لیے وہ راستہ چوز کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو جنت یا دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے. میں نے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو بہرحال یہ بات طے ہے کہ جب پریگنینسی ہوتی ہے، جب ہسبینڈ وائف ملتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو، تو جو اس نطفے سے جو چیز ہوتی ہے وہی انسانی جان بن جاتی ہے. تو وہ یعنی پہلے دن سے ہی وہ سمجھے طے ہو جاتا ہے. اور یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ 3 مہینے کے اندر آپ ابارشن کروا سکتے کیونکہ روح بنتی نہیں ہے یا وہ جان نہیں آتی ہے. تو یہ سب غلط باتیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو ہم کو سکھائی گئی ہیں دعائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جو دعائیں ہیں اس میں دراصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی تعریف اور اس کی عظمت کا بیان ہے. تو صبح شام ہم کو وہ سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم غور و فکر کریں. وہ الحی ہے، القیوم ہے، کہ وہ خود زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے، وہ خود قائم ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے جس چیز کو جب تک وہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ بھی ہے، صفات فعلیہ بھی ہے. جو لوگ ابھی ساتھ میں ہمارے عقیدہ کر رہے ہوں گے وہ لوگ بہت اچھی طرح سمجھیں گے. اتفاق سے عقیدے میں بھی وہی ہمارے چیپٹر چل رہے ہیں ابھی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں اور یہ تمام. تو ان کو اور اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا اور زیادہ غور و فکر ہم کر سکتے ہیں اس پر. پھر الحمدللہ تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ تقدیر کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، بہت سارے لوگ بہکے اور بھٹکے. آج آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آج ہم سمجھتے کہ ہم نارمل مسلمان ہیں، لیکن ابھی بھی وہ جو قدریہ فرقے کی سوچ ہے ہمارے نارمل مسلمانوں میں بھی باقی ہے. ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم پڑھ لیں گے نماز، ہاں اللہ ہی کی طرف سے نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے نہیں تو ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. یعنی ہر جو جواز ہے یعنی اپنی نافرمانی کا جواز وہ بھی اللہ ہی پر ڈال دیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ چیز درست نہیں ہے. تو ابھی بھی آج آپ کو قدریہ فرقے کی سوچ رکھنے والے لوگ نظر آئیں گے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو قدریہ فرقہ کہیں گے نہیں. جن لوگوں نے قدریہ فرقہ اختیار کیا باطل نظریات، اب اس کی مخالفت میں ایک نیا فرقہ اٹھا تھا، جبریہ فرقہ، یعنی جبر اور زبردستی. اور اسی وجہ سے یہ جو تقدیر ہی کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ تھے وہ گمراہ بھی ہوئے. کہ یعنی بہت ہی عجیب عجیب ان لوگوں نے باتیں کی، بہت عجیب عجیب ان کے نظریات تھے. یہاں پر ڈسکس کرنا ایک لمبی بحث ہو جائے گی. بہرحال ہم کتاب الایمان میں کچھ نہ کچھ اس کو ڈسکس کر چکے تھے بہت پہلے. یہاں بتانا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کی تخلیق کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اسی وقت لکھ دیتا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب سے جانتا ہے کہ یہ آگے چل کر یہ بندہ کیا کرنے والا ہے، تو وہ چیز پہلے ہی لکھ دی جاتی ہے. ہاں تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے کہ جو کسی بھی حال میں چینج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود ہی چاہتا ہے کہ بندہ یہ دعا کرے گا، یہ فلاں فلاں نیک عمل کرے گا تو اس کے تقدیر میں یہ اور یہ چیز کر دی جائے گی. پھر جیسے عمر میں، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا حدیث میں کہ صلہ رحمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے نا. حدیث میں ہم پڑھتے ہیں. اور یا پھر دعا کرے گا انسان تو اسے فلاں بیماری فلاں مصیبت ٹل جائے گی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ ہوتا ہے اصل میں کہ یہ دعا کرے گا بندہ ایسا تو اس کو اس ساتھ یہ کر دیا جائے گا. تو ایکچولی ہمارے لیے تو وہ لگتا ہے ہم کو کہ چینج ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اس کا پہلے سے علم ہے. دعاؤں سے کہتے ہیں کہ تقدیر بدلتی ہے, تو تقدیر بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری تقدیر ہی بدل جائے, مطلب یہ کہ کچھ کمی بیشی اضافہ کم زیادہ ہو سکتا ہے. یہ اس بات پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اسے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اعتبار خاتمے کا ہے نہیں, جو اصل میں جب ایمان بالخیر ہونا چاہیے, خاتمہ جو ایمان پر ہونا چاہیے کہ اس کے آدمی کیسے ہی اچھے کام کر رہا ہو پھر بھی خرابی خاتمے سے اس کو ڈرتے رہنا چاہیے. اور جو ایکچولی بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ کوئی شخص زندگی بھر نیک کام کرتا رہا لیکن عین وقت کیونکہ شیطان انسان کے سرحانے کھڑا ہوتا ہے جب اس کی روح قبض کی جانے والی ہوتی ہے, اور شیطان اپنے پورے ایفرٹ لگا دیتا ہے کہ آخر میں اسے کوئی ایسا کام کروا جاؤں, کوئی ایسا جملہ اس کی زبان سے نکلوا دوں, یا کوئی ایسا یہ فیل کر جائے جس سے اس کی پوری زندگی کے کیے کرائے جو اعمال ہے وہ غارت ہو جائے, اور وہ کوئی شرکیہ جملہ پر اکساتا ہے شیطان انسان کو. اسی لیے کیوں کہتے کہ مرنے والے کے قریب اچھی باتیں کرو, اللہ کی ذات اور اس سے امید اور یقین دلاؤ, لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے کہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو. تو اصل چیز خاتمہ بالخیر ہے, اس لیے ہم کو ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعائیں کرنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, اور مرتے وقت ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو. کیونکہ کسی انسان کی پوری زندگی بھی اگر برائیوں میں گزرے, لیکن اگر ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور وہ پلٹ آئے گناہوں سے, اور الحمدللہ پھر وہ نیک کام کرنے لگے اور اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے, تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اس کی زندگی تو کامیاب ہو گئی. پھر تو اصل پھر حسن خاتمہ ہے. ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا, کہا ہم کو مخلد نے بیان کیا, انہیں ابن جریج نے خبر دی, کہا کہ مجھے موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی, انہیں نافع نے, اور انہوں نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس روایت کے مطابق ایک اور روایت سے بھی ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت رکھو. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے, اس لیے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو. چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں, اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. اللہم ربنا جلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. کون سے صحابی تھے جن سے رسول اکرم نے خود اپنی محبت کا اظہار کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ معاذ بن جبل. رسول اکرم جب ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے, اور یہ آخری وقت تھا آپ کا, آپ نے کہا تھا کہ اے معاذ, ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تمہاری میری ملاقات اس مسجد میں نہ ہو. تو معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے, کہا کہ اے معاذ, مجھے تم سے محبت ہے. سبحان اللہ. یا اللہ, جب یہ جملہ پڑھو تو ایسے دل عجیب سا, اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے کہ کتنی خوش قسمت ہے معاذ رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم سے محبت کرتے تھے. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ڈالی؟ کیونکہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا, تبھی تو محبت ڈالی نا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر بندوں کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر رسول اکرم سے پوچھا تھا عمر بن عاص نے کہ آپ کی نزدیک سب سے محبوب کون ہے, تو کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ من احب, آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ تو کہا کہ عائشہ. تو کہا کہ نہیں نہیں, میں لیڈیز کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو مردوں کی بات کر رہا ہوں. تو کہا کہ ابو ہا, اس کا باپ. سبحان اللہ, کیسے کتنے خوش قسمت لوگ تھے وہ رسول اکرم کو جن سے محبت تھی. اور پھر صحابہ کی محبت بھی کیسی تھی رسول اکرم سے, آپ دیکھیں کہ آپ کی ایک آواز پر جان نثار کر دینے والے, اتنی محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے رسول, اگر آپ پوری زمین بھر پیسہ بھی خرچ کرتے تو آپ ان سے جو محبت ہے وہ خرید نہیں سکتے تھے. ان کے دل میں جو محبت ڈالی گئی وہ اللہ نے ڈالی ہے رسول کے لیے محبت. اور پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو لوگ ایمان والے اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. تو بہرحال کون خوش قسمت لوگ ہوتے ہوں گے وہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو ایسے اعمال ڈھونڈیے آپ, یہ آپ کا ذاتی ہوم ورک ہے سمجھے, کہ ہم ایسے اعمال ڈھونڈیں, یہ نظر رکھیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہو. تو تقریباً کئی جگہ ویسے آئے, لیکن وہاں پانچ جگہ دیا گیا تھا کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے. تو یہ حدیث یہاں کیوں لائی گئی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہم کو پتہ چلتا ہے, دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے, تو بندوں کا ذکر آیا, اور پھر جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آیا. یعنی جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت رکھو، چنانچہ جبریل بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں، یعنی آواز دیتے ہیں یا وہ حکم سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت رکھو، چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں. ایکچولی یہاں پر ایک تو یہ سسٹم بتایا گیا کہ جبریل امین مین فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا جو بھی حکم ہے وہ جبریل امین سے فرماتا ہے، کہ جبریل امین تمام فرشتوں سے کہتے ہیں اور پھر اس طرح سے وہ حکم نافذ ہو جاتا ہے. فرشتوں کی ہی مخلوق کا، یعنی ان کے کاموں کا پتہ چل رہا ہے کہ فرشتوں کو کس طرح سے کام دیے جاتے ہیں، یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہ کھلایا؟ تو بندہ کہیں کہ سبحان اللہ، یا اللہ، تجھے کھانے کی کیا حاجت؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ حدیث قدسی یہی ہے کہ میرا فلاں فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے موجود پاتا، ہے نا. اور پھر لباس کے بارے میں بھی ہے، ساری چیزوں کے بارے میں یاد آئی حدیث آپ کو؟ جی. تو ایکچولی ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کیا کم تھے کروبیاں. فرشتے کم نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اطاعت کے لیے، فرشتے تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہر لمحہ ذکر فکر ان کی زبان پر جاری اور ساری رہتا ہے. کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو؟ ایک تو اپنی عبادت کے لیے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. دیکھیں ابن القیم جوزی، امام قصرانی میں نام بھول رہی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا، صرف ایک سجدے سے، تو وہ کافر قرار پایا کہ فابا واستکبر وکان من الکافرین، ہے نا. ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ اس نے نہیں کیا اللہ کے حکم سے، تو وہ کافر قرار پایا. اور جو لوگ کئی کئی سجدے چھوڑ دیتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ فاصل ہے نماز کفر اور اسلام کے. یعنی ایک مسلمان کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس کے سجدوں کی وجہ سے، اس کی نماز کی وجہ سے، حد فاصل ہے نماز. تو ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا، اور دوسرا بندوں کی کام آنے کے لیے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کا ساتھ دے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تو اپنی رحمت نازل کرنا چاہتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ، یعنی کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا کر سکتا ہے، تو ہم ان اعمال کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے، ہے نا. یہ بھی ہم صحیح بخاری میں پڑھ چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو فرض کے علاوہ نوافل بہت پسند ہے، کہ جب بندہ فرض کی پابندی کے بعد نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں، ہے نا. تو اس لیے رسول اکرم جب رات میں اٹھا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے تھے کہ انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اس کے بعد کوئی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہم جتنا غور و فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بارے میں جب ہم سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، تو مزید اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اس سے محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی، کیسے ماں کے پیٹوں میں ہم کو اندھیرے میں رکھا، ہمیں وہاں غذا پہنچائی، اور پھر ہم دنیا میں آنے، یعنی ہم کو ہمارے والدین کے ذریعے دنیا میں لے کر آئے اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کرتا تو ہماری دنیا میں نہ آتے، اللہ تعالیٰ ہمیں وجود نہ بخشتا تو ہم کہاں ہوتے. تو اس نے ہم کو عدم سے وجود میں لایا الحمدللہ. تو پھر ہمارے رب کا ہم پر کتنا احسان ہوا بتائیے، کہ ہم کیسے نہ اس کی عبادت کریں، کیسے نہ اس کے آگے جھکیں، کیسے نہ اس کی کبریائی بیان کریں، کیوں نہ اس کا ذکر کریں، اور اس کا ذکر ہمیشہ ہماری زبان پر جاری اور ساری رہے. تو بہرحال اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. باقی کی احادیث ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے، ابھی ہم یہیں تک کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.